الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ وراثت سے متعلق ہمارا یہ آج کا سلسلہ ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے مدنی عالم تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم ان کو سلسلے مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ آپ نے وقت عطا فرمایا۔ یہ ارشاد فرمائیے، کیا کچھ ایسے بھی افراد ہیں، انسان ہیں، کہ جن کا مال تقسیم نہیں ہوتا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، بعض ایسے بھی جو ہے وہ انسان ہیں کہ جن کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا، لا نورثو ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم گروہ انبیاء جو چیز چھوڑتے ہیں اس کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتی۔
سبحان اللہ۔
تو اس حدیث مبارکہ سے جو ہے وہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ذی مرتبہ، ذی جو ہے وہ رتبہ اور جلال شخصیت ہیں، کہ ان کا جو مال ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا، ترکے میں ان کے ورثاء کو نہیں ملتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔
صحیح۔
کیونکہ انبیاء کی جو اصل میراث ہے وہ علم ہے، کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔
سبحان اللہ۔
تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔
سبحان اللہ۔ جو ابھی آپ نے جواب سماعت فرمایا، اس سے بھی انبیاء کرام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس جواب سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام ہمارے جیسے نہیں ہوتے، یعنی ان کا مال تقسیم ہی نہیں ہوتا، ان کی جو اصل وراثت ہے جو کیا ہے، علم ہے۔ تو اس سے علم کی اہمیت کا بھی،
اس پر جو ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عموماً وراثت جو ہے وہ وراثت مال، مال کی وراثت یہ نسب کی بنا پر ہوتی،
صحیح ہے،
نسبی تعلقات کی بنا پر، رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتی، اور کمال کی وراثت یہ نسبت سے ہوتی ہے۔
سبحان اللہ۔
کہ کسی کو جو وراثت میں کمال مل رہا ہے، کسی چیز کی جو ہے وہ خوبی مل رہی ہے، تو وہ جو ہے وہ نسبت سے ہے، اور وراثت احوال جو ہے یہ فنا سے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مال نہیں بڑھتا، حضور کے کمال اور حضور کے احوال تقسیم ہوتے ہیں۔
سبحان اللہ، کیا بات!
حضور کی نسبت، حضور کی جو ہے وہ برکتیں جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم ہوتی۔
سبحان اللہ۔
تو انبیاء کرام علیہم السلام کا جو ہے وہ مال تقسیم نہیں ہوتا، لیکن جو برکتیں، جو نسبتیں، جو کہ ایک عام انسان سے نہیں ملتی، وہ ان سے ملتی ہیں اور وہ لوگوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی حضور سے نسبت دے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکتیں جو ہے وہ نصیب فرمائے۔
اللہم آمین۔ یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت ہم وراثت کے احکام سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ وراثت کی تقسیم کب ہوتی ہے، اور اس کے مسائل کا سامنا کب کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔
دیکھیں، وراثت کی جو تقسیم ہے وہ انتقال کے وقت ہوتی ہے، انتقال کے بعد، یعنی جیسے ہی روح جو ہے وہ، موت کس کا نام ہے؟ روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام جو ہے یہ موت ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہو گئی تو موت واقع ہو گئی۔
صحیح۔
اور اب جو ہے جو بھی مال اس شخص کی ملکیت میں تھا، وہ سب کا سب منتقل ہو کر ورثاء کی ملک کے اندر داخل ہو گیا۔
صحیح۔
اب جب ورثاء کی ملک میں داخل ہو گیا تو اب وراثت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، لیکن تقسیم وراثت سے پہلے چند چیزیں ہیں جو تقسیم وراثت سے مقدم ہیں، ورثہ کے مابین وہ مال تقسیم کرنے سے جو ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ابھی اس مال میں میت کا کچھ حق جو ہے وہ باقی،
صحیح،
پہلے ان حقوق کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ مال جو ہے وہ ورثہ کے مابین تقسیم ہوگا. ان میں سے جو پہلا حق ہے وہ تو ہے تجہیز و تکفین،
صحیح،
یعنی میت کا کفن اور دفن سنت کی مقدار میں ہونا، یہ مال ترکہ سے کرنا جائز ہے. عموماً جو ہے وہ دیگر اعزہ اقربا بھی جو ہے وہ اپنی جانب سے کر دیتے ہیں بلا معاوضہ، بلا بغیر کسی عوض کے، لیکن اگر کوئی میت کے مال سے ہی کرتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی یہ جائز ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ سنت کی مقدار کے اندر جو خرچہ ہوگا وہ لے سکتا ہے، اس سے زائد جو خرچہ ہوگا وہ اس کے اوپر اپنے اوپر پڑے گا، وہ میت کے مال سے وصول نہیں کر سکتا. مثلاً جو ہے وہ سنت کفن جو ہے وہ 1000 روپے کا ہے اور یہ جو ہے بہت زیادہ مہنگا کفن 5000 کا لیا ہے،
صحیح،
تو اس صورت کے اندر یہ 4000 لانے والے پر پڑیں گے، میت کے ترکے سے وصول نہیں کر سکتا.
صحیح.
تو کفن اور دفن، اب کفن اور دفن سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ تو اس سے اتنا ہی مراد ہے جتنا الفاظ سے ظاہر ہے کہ کفن سے وہ کپڑے مراد ہیں جو کہ میت کو پہنانے ہیں، اور دفن سے مراد یہ ہے کہ قبر کے جو اخراجات آتے ہیں، سلپ وغیرہ، یا جو جہاں پر قبر جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں قبر وغیرہ کے لیے، تو وہ اخراجات مراد ہیں. اس کے علاوہ فاتحہ کے خانے یا جو ہے وہ تیجے کا اہتمام ہوتا ہے، یا میت کے انتقال والے دن جو ہے وہ کڑوی روٹی کا اہتمام ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ جو دیگر ایصال ثواب وغیرہ کیا جاتا ہے، تو وہ یقیناً جائز ہے اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے.
صحیح.
لیکن وہ میت کے مال میں سے نہیں ہو سکتا.
صحیح.
وہ جو شخص اپنے مرحوم کے لیے کرے گا تو وہ خود بھی ثواب پائے گا اور اس کے مرحوم کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا.
صحیح.
لیکن میت کے مال میں سے ان چیزوں کو نہیں کر سکتے، بلکہ یہ چیزیں جو بھی شخص کرے گا وہ اپنے مال سے کرے گا، یا جو ہے وہ اگر ورثہ سارے بالغ ہیں اور ان کی رضامندی ہے تو ان کی رضامندی سے یہ ایصال ثواب کے اور دیگر معاملات کے اخراجات کیے جائیں گے.
صحیح.
جب تجہیز و تکفین جو کہ پہلا حق ہے میت کے مال سے متعلق یہ مکمل ہو چکے، تو اب دوسرا حق آتا ہے میت کا قرض دین.
صحیح.
کہ میت پر اس کی زندگی کے اندر جو بھی قرضہ تھا، اولاً اس کے مال سے اس قرض کو ادا کیا جائے.
صحیح.
کیونکہ جب تک قرض ادا نہیں کیا جاتا تو میت جو ہے وہ اس قرض کے اندر گرفتار رہتی.
صحیح.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا جو ہے وہ جنازہ پڑھانے سے اس وجہ سے منع فرما دیا کہ وہ مقروض تھے.
صحیح.
تو پھر بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کا قرض ادا کر دیا تاکہ ان کو حضور کے جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل ہو جائے. تو اس بات کا خاص خیال ہمیں بھی رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا قرض لے لیں کہ انتقال کر جائیں اور اس کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو. اب بعض جگہ تو ورثہ جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں جو ادا کر دیتے ہیں، بعض ادا نہیں کریں گے تو اب قبر کے اندر اس سے بعض پرس جو ہے وہ ہو رہی ہوگی.
صحیح.
تو ویسے بھی قرض جو ہے وہ بلا ضرورت لینا ایک اچھا عمل نہیں ہے، ضرورتاً قرض لیا جائے اور اس کو جلد از جلد جو ہے وہ ادا کر دیا جائے، یہی اسلامی طریقہ کار ہے. تو اب اگر کسی پر بھی قرض ہے، کسی شخص کے اس نے پیسے دینے ہیں، تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ اس سے ادا کیے جائیں گے.
صحیح.
اب قرض جو ہے وہ ایک تو ان معنوں میں ہمارے ہاں جو ہے وہ قرض ہے کہ میں نے آپ سے ادھار پیسے لیے اور وہ دینے ہیں.
صحیح.
ایک تو یہ قرض ہے. تو یہاں پر اس قرض کے ساتھ ساتھ دیگر دیون، دین کہا جاتا ہے عربی کے اندر، تو دیگر دیون سے مراد یہ ہے کہ میں نے کوئی سامان کسی سے خریدا لیکن اس کی پیمنٹ ابھی باقی ہے.
صحیح.
قسطوں کے اوپر لوگ سامان خرید لیتے ہیں، اس کی جو ہے بقیہ قسطیں باقی ہوتی ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ جو قسطیں باقی ہیں یا کسی سے سامان ادھار پہ خریدا ہے، مکمل قیمت باقی ہے، کچھ قیمت باقی ہے، یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ میں نے کسی سے گھر میں کام کروایا، پینٹر سے جو ہے وہ پینٹ کروایا،
گھر خریدا،
سروسز کے حوالے سے بھی کہ سروس میں نے کسی سے کوئی لی، اپنی گاڑی جو ہے وہ میکینک سے درست کروائی، اس کے پیسے باقی ہیں.
صحیح.
تو یہ سب چیزیں دیون میں شمار ہو جائیں گی.
صحیح.
ان سب کی ادائیگی جو ہے وہ میت کے مال سے کرنا ضروری ہے.
صحیح.
تاکہ میت جو ہے وہ جتنے بھی قرض ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لے.
اچھا، دوران گفتگو بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے تیجا ہے یا اور اس طرح کی جو ایصال ثواب ہیں یہ جائز ہیں. فی زمانہ جو جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے، دفنا کر آتے ہیں اور گھر میں ایک دعوت کا اہتمام ہوتا ہے یا 3 دن تک وہ سلسلہ چلتا ہے، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟
میت کا کھانا جو ہے وہ ایصال ثواب اور فاتحہ احادیث طیبہ سے ثابت ہیں. قرآن پاک میں فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ مومن دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وہ بھائی جو کہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ایصال ثواب میں بھی یہی ہوتا ہے، مغفرت کی دعا ہوتی ہے. جو کچھ نیک عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کو پیش کیا جاتا ہے، جو کہ اس کے لیے ذریعہ نجات ہوتا ہے، کفارہ سیئات بن جاتا ہے. لیکن میت کا کھانا جو عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس کی چند جہتیں ہوتی ہیں.
صحیح.
ایک تو یہ کہ کھانا بطور دعوت ہو، دعوت کا اہتمام ہو، یا یہ کہ دعوت کی طرح بعض جگہوں پر یہ بھی سنا گیا کہ کارڈ تک تقسیم کیے جاتے ہیں.
اللہ اکبر.
اب یہ میت والے دن تو نہیں ہے، لیکن تیجے اور چالیسویں کے تو باقاعدہ طور پر معلوم ہے کہ یہ کارڈ تقسیم ہوتے ہیں، کہ جناب یہ جو ہے نا ہمارے والد صاحب کا پرسوں سویم ہے،
صحیح،
آپ تمام حضرات شرکت کیجیے. اب وہاں پر جو ہے وہ ایصال ثواب، قرآن خوانی، ذکر و اذکار، تسبیحات، وہ تو کم ہو رہا ہوتا ہے.
صحیح.
پہلے ساری گفتگو ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور آخر میں جو ہے وہ
کھانا آتا ہے اور
مرغن غذائیں جو ہے وہ سرو کر دی جاتی ہیں، اور اس کو کھا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کے لیے بہت نیک کام کر دی. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان جو ہے وہ ان کو کارڈ تقسیم کر دی کہ فلاں ہوٹل میں جا کے کھانا کھا کے ہمارے مرحوم کے لیے ایصال ثواب.
اللہ اکبر. یہ نئے انداز
جو ہے وہ پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ بتائیں، یعنی انہوں نے اس چیز کو یہ شمار جو ہے وہ کر لیا کہ صرف جو ہے وہ اس طریقے سے ہم کھانا کھلا دیں گے تو ٹھیک ہے، مرحوم کو ثواب پہنچ جائے گا. تو یہ جو انداز ہے دعوت میت، چونکہ دعوت دیکھیں ہمیشہ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، اور یہ کوئی خوشی کا موقع تو ہے نہیں.
صحیح.
میت کے اہل خانہ جو ہے وہ اپنے مرحوم کی وجہ سے ویسے جو ہے وہ غم میں مبتلا ہیں.
صحیح.
پریشان ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوہ ہے، ماں باپ ہیں تو ان کی اولاد کا سہارا چھن گیا، بیٹے ہیں تو ان کے والدین جو ہے وہ گزر گئے، اب وہ کس کے پاس جائیں. تو اب اس صورت میں جو غم کا موقع ہے، اس وقت دعوت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ شرعاً جو ہے وہ یہ ناجائز ہے، گناہ ہے.
صحیح.
اور اس سے اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غمی کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی. تو اب اگر کوئی بھی اس طریقے سے یہ اہتمام کرتا ہے تو وہ ثواب تو درکنار، الٹا گناہ میں پڑ رہا ہے.
صحیح.
اور میت کے لیے جو کھانا اگر کیا جاتا ہے، اس دن کیا جاتا ہے، تو اب دعوت والا کھانا یہ ناجائز و گناہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ اب مرحومین کے دیگر اعزاء اقریبا قریبی آئے ہوئے، دور دراز سے آئے ہوئے، ان کو بھی چونکہ کھانا تو کھلانا ہے، وہ فوراً جا بھی نہیں سکتے. اس میں یہ ہے کہ رشتہ دار یا پڑوسی وہ اہل میت کے لیے اتنا کھانا پکوا کر بھیجیں کہ جسے وہ دو وقت کھا سکیں، یہ سنت ہے.
صحیح.
اتنا کھانا کہ وہ ان کے گھر والے کھا سکیں، چونکہ اس وقت وہ پریشان ہوتے ہیں، غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ کھانا گھر میں بنانا یا جو ہے وہ باہر سے کسی کو بھیج کے منگوانا، یہ ان کے لیے پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. تو یہ سنت ہے کہ اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی ان کے گھر پہ کھانا بھیجیں، لیکن صرف گھر کے ضروری افراد کا یا جو رکنے آئے ہوئے ہیں اور ان میں جو ضروری ہیں ان کا ہی. یہاں تک شریعت نے جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ یہ چیز سنت ہے. اب اس میں ایک چیز اور لوگوں نے یہ سمجھ لی کہ میت کا جو ہے وہ چولہا جلانا جائز نہیں.
جائز نہیں.
تو ایسا نہیں ہے، اگر کوئی نہیں بھیجتا تو بھی بیچارے بھوکے تھوڑی بیٹھے رہیں گے.
صحیح.
اب یہ تو کھانا پکائیں گے، تو ان کو کوئی بھیجے یا نہ بھیجے، بہر صورت جو ہے وہ ان کا چولہا جلانا کوئی جو ہے وہ حرام نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ جائز ہے. یہ خود بھی پکا سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بنا سکتے ہیں. یہ دوسرے افراد کے لیے کہ وہ بھیجیں گے تو ان کا اس سنت پر عمل ہو جائے گا.
صحیح.
اور اہل خانہ کی جو ہے وہ صلہ رحمی ہو جائے گی، ہمدردی حاصل ہو جائے گی.
صحیح.
اب اس کے ساتھ جو ہمارے ہاں جو پڑوسی کر دیتے ہیں یا رشتہ دار کر دیتے ہیں، لیکن صورت وہی دعوت والی کر دیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ گناہ گار ہو جائیں.
صحیح.
گے. ہاں، اہل خانہ میں سے یا رشتہ داروں میں سے کوئی کھانا منگوائے، دعوت کا اہتمام نہ ہو کہ جو کھانا ہے کچھ تو جو ہے وہ میت کے جو اہل خانہ ہیں وہ کھا لیں، اور جو بقیہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے.
صحیح.
غریب کو کھانا کھلانا جو ہے وہ ثواب ہے اور سنت بھی ہے.
صحیح.
تو یہ جو ثواب کا عمل ہوگا اور اس کا ثواب مرحوم کو ایصال کریں گے، یہ ایصال ثواب ہے.
صحیح.
تو اب اگر اس طرح کا کوئی کھانا آیا تو اس کے اندر تو یہ حکم ہے کہ جو غنی ہے، شرعاً فقیر نہیں ہے، اس کے لیے تو وہ کھانا کھانا جائز نہیں.
صحیح.
صرف غریبوں میں بلا کر تقسیم کیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ کھلایا جائے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ خود ہی سوچ لیں کہ کیا چیز جو ہے وہ دعوت میں آتی ہے. چار ڈشیں آپ کر دیں گے تو لازمی سی بات ہے دعوت کا ہی منظر پیش کرے گی. تو جس قدر کم سے کم جو ہے وہ اخراجات ہوں، اور دعوت کی کوئی بھی صورت نہ شکل و صورت سے ظاہر ہو اور نہ ہی جو ہے وہ آپ کی نیت اور عمل سے ظاہر.
صحیح.
اس طرح کا کوئی اہتمام غریبوں کے لیے کرنا، ان کو جو ہے وہ تقسیم کرنا، کھلانا، تو یہ ضرور جو ہے وہ جائز ہے اور اس میں ایصال ثواب ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا کھانا ہو تو امیر کو کھانا جائز نہیں ہے، اور اگر دعوت والا اہتمام ہو تو امیر اور غنی دونوں کے لیے اجازت نہیں ہے، غریب کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کھائے، بلکہ کرنے والے گناہگار ہو رہے ہیں.
صحیح.
یہ حکم 3 دن تک خاص طور پر ہے کہ سویم تک کا عموماً یہ جو کھانا ہے اس کے اندر کسی بھی طرح جو ہے وہ بلا کر اغنیا کو کھلانا، ان کو دعوت دینا، ان کو بلا کر، اس کی اجازت نہیں ہے.
صحیح.
اب بعد میں اب جو ہے وہ 10ویں 20ویں 40ویں کے اوپر جو فاتحہ اور ایصال ثواب کی نیت سے ہی کیا جائے.
صحیح.
دعوت کا کوئی اہتمام نہ ہو، کارڈ کی تقسیم نہ ہو، ایک ایک کو پکڑ کے بلا کے کہ آپ نے کھایا نہیں کھایا، جن کو بلا رہے ہیں پتہ ہے نہیں بلائیں گے تو وہ برا مان جائیں گے.
صحیح.
یا اگر اس چیز کا اہتمام نہیں کریں گے تو جو ہے وہ برادری میں تانا ہوگا، اس تانے سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ پھر ناجائز چیزوں کے اندر چلا جائے گا.
ٹھیک.
تو اس بات کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل اب کرنے جا رہے ہیں، چونکہ جو زندہ افراد ہوتے ہیں ان کے لواحقین، جیسے والدین انتقال کر گئے تو ان کے اعمال جو ہے اولاد کے ان پر پیش کیے جاتے ہیں.
صحیح.
اچھے عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور برے عمل دیکھتے ہیں تو افسردہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں تو وہاں جا کے اصل حقیقت کا معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ اب فائدے مند.
صحیح.
تو انہیں دکھ اور افسوس ہو رہا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم والدین کے لیے، والد صاحب کے لیے، والدہ کے لیے ایصال ثواب تو کرنے جا رہے ہیں اور الٹا انہیں قبر کے اندر تکلیف پہنچا رہے ہیں.
صحیح.
اور اپنے نام اعمال کو بھی جو ہے وہ سیاہ کر رہے ہوں. تو ان چیزوں سے بچنا بے حد ضروری ہے، اور یہ ایک ایسا چیپٹر ہے اور ایک ایسا جو ہے وہ مسئلہ ہے جس میں لوگ جو ہے وہ مبتلا ہیں. اس کے اندر جب تک گھر کے بڑے افراد جو ہے وہ صاحب اقتدار گھر کے اندر ہوتے ہیں، وہ جب تک اس پر جو ہے وہ ایکشن نہیں لیں گے، اس وقت تک ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ یہ برائی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اور اس میں پھر جہاں پر مال یتیم بھی شامل ہو جاتا ہے تو وہاں تو اور جو ہے وہ سخت گناہ
کی شدت بڑھ جائے گی.
جی. کہ حدیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ قیامت کے اندر ایسے لوگ آ رہے ہوں گے جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا یہ کون ہوں گے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان کے بارے میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ وہ لوگ ہیں جو مال یتیم ظلما کھا لیتے ہیں تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں.
صحیح.
تو اب جو ہے وہ مال یتیم ترکے میں سے اٹھا کے جو ہے وہ فاتحہ کا کھانا کر دیا، ایصال ثواب کا کر دیا، تو یہ ظلما جو ہے وہ مال یتیم کو کھانا ہی جو ہے وہ شمار ہوگا، اور اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے سخت عذاب میں قیامت میں گرفتار ہو سکتے ہیں.
دوران گفتگو کڑوی روٹی کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں، یہ کیا اعلی حضرت نے اس حوالے سے؟ تو
کڑوی روٹی جو عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ میت والے دن جو ہے وہ یعنی میت کے دن کا جو کھانا ہوتا ہے وہ کڑوی روٹی جو ہے وہ کہلاتا ہے.
اعلی حضرت نے اس سے منع فرمایا.
جی، اس سے تو لازمی طور پہ نہیں، کڑوی روٹی ہے اس سے بھی منع ہے. دعوت کے طور کے اوپر جو بھی اہتمام ہو رہا ہے وہ کڑوی روٹی کا ہو رہا ہے، سویم کا ہو رہا ہے، ان تمام سے منع کیا گیا.
آپ نے سماعت فرمایا کہ جو بالخصوص میت کے وقت کھانا ہوتا ہے اس کی جو دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے اپنے یہ تجربات ہیں، خود اپنی آنکھوں سے معاملہ دیکھیں کہ عموماً جو نماز جنازہ ہوتی ہے وہ کسی نماز کے اندر ہی ہوتی ہے، اس نماز کے بعد اس کا سلسلہ ہوتا ہے. مثلاً عصر کے بعد ہوئی، قبرستان گئے، اور مغرب سے پہلے اگر فارغ ہو گئے تو کھانے کا اہتمام ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، پیچھے جو ہے مغرب کی جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، لوگ اٹھ کر مسجد نہیں جاتے، کھانے میں لگے ہوئے ہوتے. یعنی کتنی عبرت کی بات ہے کہ ابھی کسی کو قبر کے اندر اتار کے آئیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب پہلی صف میں ہوتے، نماز با جماعت ادا کرتے، لیکن ایک دعوت کا اہتمام جب ہوتا ہے، کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، تو نفس جو ہے وہاں پر مشغول ہو جاتا ہے کھانے پینے میں، اور نماز جو ہے وہ بعض اوقات قضا بھی ہو جاتی ہے، ورنہ جماعت تو نکل ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام جو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی، کالس دیجیے.
مفتی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری والدہ صاحبہ کا نکاح آج سے 15 سال پہلے ہوا تھا، پہلے والد صاحب نے ان کو طلاق دے دی، تو میرے جو دوسرے والد صاحب ہیں انہوں نے ان کو اپنی جائیداد کے اندر حصے دار نہیں بنایا کسی بھی چیز کا، وراثت میں کوئی دعوے دار نہیں نکاح نامے میں لکھوایا، اور میری والدہ صاحبہ جو ہے ان کے پاس مکان بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ میرے والد صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے سوتیلے تو کیا میری والدہ کسی چیز پہ ان کی دعوے دار بن سکتی ہے کہ نہیں؟ مہربانی فرما کے اس کا جواب فرما دے مفتی صاحب، بڑی مہربانی ہوگی
انشاءاللہ. عرض کرتے ہیں جی، اگلی کال.
محمد عمران حسین عرض کروں باب المدینہ کراچی سے. مفتی صاحب کے سے سوال ہے کہ وراثت کے حوالے سے کہ آج کل ہمارے یہاں یہ معاملہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ خاندان کے اندر ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر میں سب رہ رہے ہیں، والد کا انتقال ہونے کے بعد کوئی وراثت کی تقسیم نہیں کرتے، بڑے بھائی صاحب بھائی صاحب جو ہیں جتنے وہ رہتے رہتے ہیں، اور اس میں نہ مطلب بہنوں کا کوئی حصے کے بارے میں ہوتا ہے.
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اگلی کال.
میرا نام محمد جوید اقبال صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ماں باپ ایک بیٹے کو حصہ زیادہ دیتے ہیں کیا ایسا لینا جائز ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
خرم لودھی ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا کوئی شخص اپنی اولاد کو اپنی وراثت میں سے محروم کر سکتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دوسرا سوال یہ کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے کئی بیٹے اور ایک بیٹوں نے زیادہ محنت کی ہے تو اس کو زیادہ حق ملنا چاہیے، بیٹی نے کچھ بھی نہیں کیا تو بیٹی کو اس سے محروم کر دیا جائے، تو یہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟
انشاءاللہ سب جلس کرتے ہیں. یعنی باپ نے دو شادیاں کی نا، اس طرح یعنی ستیلا جو باپ تھا اس نے والدہ کو جو محروم کر دیا، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائے؟
عموماً جو ہے وہ یہ تو انہوں نے لکھوا لیا، انہوں نے بیان کیا، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ بھی لکھوایا جائے تو ستیلی والدہ کو حصہ نہیں دیتے.
صحیح.
دیکھیں اصل یہ ہے کہ وراثت ایک ایسا حق ہے جو خامخواہ جو ہے وہ لازمی طور پر منتقل ہو جاتا ہے وارث کی طرف.
صحیح.
اس سے کوئی منع نہیں کر سکتا.
صحیح.
جب بوقت انتقال وہ اس کی بیوی ہوگی تو اس صورت کے اندر اگرچہ لکھوا لیا ہو جب بھی اس کا حصہ بنے گا.
صحیح.
اس کے حصہ وراثت سے نہ شوہر اس کو منع کر سکتا ہے، نہ کل کو جو اولاد ہے وہ منع کر سکتی.
صحیح.
اگر اولاد جو ہے وہ اپنی ستیلی ماں کو جو ہے وہ حصہ نہیں دیتی، یا جو ہے وہ اگر شوہر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی وصیت کر کے جاتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہوگا، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. جب اس کا حق ہے، قرآن پاک نے اس کو حق دیا ہے بیوی کے لیے، تو اس صورت کے اندر ایک بیوی ہو یا دو بیویاں ہوں، جو بھی حق ہے وہ ان کے مابین برابر برابر تقسیم ہوگا.
صحیح.
اور اس اعتبار سے جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کی تحریر لکھ دینا، چاہے نکاح نامے میں یا وصیت کے اندر، تو یہ جائز نہیں ہے. اور چونکہ اس طرح کی جو تحریر ہوتی ہے ایک طریقے سے وصیت ہوتی ہے اپنے بعد والوں کے لیے، تو اب اگر کوئی ایسی وصیت کر دی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ وارث وراثت سے محروم ہو رہا ہے، تو اس کا جو ہے وہ سخت عذاب بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد و عورت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں 60 سال یعنی ایک لمبے زمانے تک کرتے رہتے ہیں اللہ کی اطاعت، پھر ان کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وصیت کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں،
اللہ
کسی وارث کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو ان کے لیے دوزخ کی آگ واجب ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے وارث کی میراث سے فرار اختیار کرے، بھاگے، اس کو اس کا حصہ نہ دے، تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو اس کا حصہ ہے اسے ختم فرما دے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی 70 برس تک جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اپنی وصیت میں خیانت کر بیٹھتا ہے تو اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور کوئی آدمی 70 برس تک جہنمیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اپنی وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو
جاتا
ہے. یعنی ایک ایسا جو ہے وہ عمل ہے وصیت، بالکل اس کا جو یعنی اگرچہ پہلے کر دی جائے لیکن اس کا جو نفاذ ہونا ہے وہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات میں ہونا.
صحیح.
تو اب اس کے اوپر دار و مدار کے اچھا وصیت کی، ورثا کو ان کا حق دیا تو جنت واجب.
سبحان.
اور اگر جو ہے وہ زندگی بھر نیک کی کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، سب سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن آخری وقت میں جاتے جاتے جو ہے وہ ظلم کر بیٹھے کسی کے اوپر، کسی کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم جو ہے واجب ہو جاتی ہے، برا خاتمہ ہونے کا ارشاد فرمائے گا.
ہمارے عمران بھائی تھے باب المدینہ سے، جو دوسری کال تھی وہ یہی تھی جو آپ نے بھی تفصیل بیان کر دی، جس کی کہ آج کل ایک گھر کے اندر سارے سارے بہن بھائی رہتے ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، اب گھر والد کا ہے، تقسیم نہیں کر رہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کافی ایسا لگا کہ یہ کافی ڈسٹرب ہے۔
تقسیم کے اندر دیکھیں چند وجوہات ہوتی ہیں تقسیم نہ کرنے کی۔ سب سے بہتر حل تو یہی ہے کہ تقسیم فوری طور پر ہو،
صحیح،
کیونکہ تقسیم فوراً ہو جاتی ہے تو اس میں پھر آگے کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے، یعنی والد کا انتقال ہوا، جو چیز والد صاحب نے جس حالت میں چھوڑی ہے وہ اسی حالت میں موجود ہوتی ہے۔ کاروبار ہے اگر لاکھ پر ہے تو وہ لاکھ پر ہی تقسیم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں محنت جو ہوتی ہے وہ ساری والد صاحب سے پہلے ہوتی ہے، والد صاحب کے بعد کسی کی محنت نہیں ہوتی۔ مکان ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ تعمیرات نہیں شروع ہو جاتی۔ جب کہ یہ چیز اگر لیٹ کی جائے تقسیم کو تو پھر کیا ہوتا ہے، کسی ایک نے، اب چونکہ رہنا تو ہے گھر میں،
صحیح،
کسی ایک نے جناب جو ہے وہ اپنا کمرہ بنا لیا شادی کے موقع پر، دوسرے نے دوسرا جو ہے وہ کمرہ بنا لیا، اب جب تقسیم ہونے کی بات آئی تو کہا کہ نہیں دیکھیں اس کی قیمت تو اتنی تھی، میں نے اس کے اوپر اتنا خرچہ کیا تھا، مجھے اتنا دیں، دوسرے وہ رکھا کہتے ہیں اس سے پوچھ کے کیا تھا۔ تو یہ کئی جھگڑے جو ہے وہ بن جاتے ہیں کاروبار کے اندر۔ وہ کہ بیٹیاں کہتی ہیں کہ بھائی باپ کا کاروبار تھا، بیٹے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آگے بڑھایا، پھر ایک بیٹا کام کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا ہے، ایک جاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو کئی جو ہے وہ مسائل کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ وراثت جلد از جلد تقسیم کر دی جائے، دوسرے کا مال، جس کا جو مال ہے اس کو دے دیا جائے، تقسیم ہو جائے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، بعض جو ہے وہ بچے چھوٹے ہیں یا بعض جو ہے وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، غیر شادی شدہ ہوتی ہیں، تو ان کا حصہ جو ہے وہ کوئی امانت دار جو ہے ورثہ میں سے وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھے، تاکہ کل کو جب اس کو ضرورت ہوگی، جب یہ سمجھدار ہو جائے گا تو میں اسے جو ہے وہ یہ چیز دے دوں گا۔ اسی طریقے سے جو شادی شدہ بیٹیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ شرما حضوری میں مانگتی بھی نہیں ہیں اپنا حصہ، اور ان کو دیا بھی نہیں جاتا۔ تو جو ورثہ ہیں، جو بیٹے ہیں، جو بیٹیاں ہیں خاص طور پہ، اور خاص طور پہ اس کے اندر جو عمل دخل ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں دو افراد کا ہوتا ہے، ایک بیٹا اور ایک ماں، یعنی مرحوم کی جو ہے وہ بیوہ،
صحیح۔
اگر یہ دونوں افراد گھر کے اندر جو ہے وہ اس بات کا ذہن بنا لیں کہ ہم نے جو ہے وہ ورثہ کو ان کا حصہ فوری طور پر جلد از جلد دینا ہے، تو یہ معاشرے کے اندر اگر ہر گھر کے اندر یہ دو افراد اپنا ذہن بنا لیں تو یہ وراثت کا مسئلہ بہت جلد حل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ والدہ جو ہے وہ تقسیم نہیں کرنے دیتی کہ نہیں میرے بیٹے بچھڑ جائیں گے اور جو ہے وہ میری اولاد بچھڑ جائے گی، تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی اگر بچھڑیں گے تو جو ہے وہ بعد میں مل سکیں گے،
صحیح،
ابھی تو ظاہری طور پہ ہوگا کہ ایک فلاں علاقے میں چلے گا، ایک فلاں کے علاقے میں ہفتے میں ملنے آئیں گے، لیکن ابھی جو ان کو جوڑنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب وہ جھگڑا کر کے بچھڑتے ہیں نا تو پھر سالوں ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں دیکھتے،
صحیح،
پھر وہی ماں جو ہے وہ بیٹھی بھی رو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں میرے بیٹے آپس میں ملتے ہی نہیں، مجھ سے بھی ملنے نہیں آتے، کیونکہ ماں کسی نہ کسی بیٹے کے پاس ہی جو ہے وہ رہ رہی ہوتی ہے، تو دوسرے بھائی اس سے ملنے نہیں آتے۔ تو ابتداءً جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلد از جلد جو ہے وہ مال تقسیم کر دیا جائے، پھر بعض ورثہ کا انتقال ہو جاتا ہے،
صحیح،
اب وہ ترکہ تقسیم ہوتے ہوتے وہ پھر آگے تک جاتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو بوقت انتقال زندہ ہے نا، اب اگر ترکہ 200 سال کے بعد بھی تقسیم ہو رہا ہے
اس کا حصہ،
تو اس کا حصہ اپنی جگہ باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اب کہیں کہ وہ تو مر گیا، اس کا حصہ کیا قبر پہ لے آ کے رکھیں، قبر پہ تو لے آ کے نہیں رکھیں گے، لیکن جو اس کے ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہوگا، وہ تقسیم ہوگا تو اس کے ورثہ میں، تو یہ پوری جو ہے وہ ترتیب وار نیچے تک جائے۔ عموماً آج کل کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب نہیں ورثہ اس کا کوئی وارث ہی نہیں،
صحیح،
تو اب ہمارے یہاں وارث بیٹے بیٹی کو سمجھتے ہیں،
صحیح،
تو بیٹے بیٹی اگر نہیں ہیں تو اور بھی ورثہ ہوتے ہیں، پوتے ہوتے ہیں، پوتے بھی نہیں ہیں تو بھائی ہوتے ہیں، بھائی نہیں ہیں تو چچا ہوتے ہیں، چچا کی اولادیں ہوتی ہیں، یہ تو بہت آگے تک طویل سلسلہ جاتا ہے جس کے اندر ورثہ نکلتے ہیں،
صحیح۔
تو ہمارے یہاں ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ بس اولاد اگر کسی کی نہیں ہے یا تھی اور انتقال کر گئی تو جناب اب اس کا جو ہے حصہ مسجد میں دے دیں،
صحیح،
یہ بھی غلط ہے کہ آپ اس بات کے حقدار ہی نہیں ہیں کہ آپ کسی کا بھی حصہ جو ہے وہ دوسرے کو اٹھا، آپ تو نیکی کرنے آ رہے ہیں کہ مسجد میں دے رہا ہوں، حالانکہ آپ الٹا گناہ کر رہے ہیں،
صحیح،
کہ جس کا حق تھا آپ اس کو نہیں دے رہے، اس کے بجائے آپ مسجد میں لگا
رہے ہیں،
تو اس چیز میں خاص خیال رکھنا ضروری،
ٹھیک۔ اچھا، دو کالز ہماری ایک جیسی ہیں کہ کیا کسی کو ہم قصداً وراثت سے محروم کر سکتے ہیں، ایک تو یہ، پھر دوسرا یہ کہ بیٹے کو دینا اور بیٹی کو نہ دینا، یہ کہہ کر کہ بیٹی نے کیا کیا ہے، بیٹے بہت کچھ کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
وراثت سے محروم کر دینا تو عموماً یہ وصیت کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے،
صحیح،
جو باپ کرتا ہے یا کوئی وارث کرتا ہے، اس سے متعلق ہم نے حدیث مبارک سنی کہ جو ہے وہ اپنی وصیت کے ذریعے اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اب جنت سے اگر حصے سے محرومی ہو رہی ہے تو اس سے بڑھ کر محرومی کیا
ہوگی؟
تو ہرگز ایسا کوئی بھی عمل نہ کیا جائے. دوسری بات یہ کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو حصے بیان فرمائے اس میں جو حصوں کی درجہ بندی ہے یا اس کا مدار ہے وہ رشتہ داری پر ہے.
صحیح.
وہ کام کاج پر نہیں ہے, وہ امیر غریب پر نہیں ہے, وہ جو ہے وہ کمزور اور محتاج اور جو ہے وہ صحت مند ہونے پر نہیں ہے.
صحیح.
رشتہ داری پر ہے کہ جس کا رشتہ ہوگا اسے, یعنی ایسا تو نہیں کہ اگر کسی شخص کے سارے بچے جو ہے وہ صحت مند بھی ہیں, سارے ورثہ اور مالدار بھی ہیں.
صحیح.
تو اس کے لیے یہ حکم ہو کہ وہ اپنا مال اٹھا کے جو ہے نا وہ اپنے پڑوسیوں کے غریب بچوں میں تقسیم کر دے.
صحیح.
ایسا نہیں. تو پتہ چلا کہ رشتہ داری یہ جو تقسیم ہے وراثت کی, اس کی بنیاد رشتہ داری پر. جب رشتہ داری پر بنیاد ہے تو جس طرح بیٹا رشتہ دار ہے آپ کا, اسی طرح بیٹی بھی رشتہ دار.
صحیح.
اب یہ کہ اس نے کام کم کیا ہے اور اس نے کام زیادہ کیا ہے, تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا پیارا جو ہے وہ تمام جب احکام بیان فرما دیے وراثت کے, تو آخر میں فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. باپ کو تو ویسے حصہ نہیں دیا جاتا نا.
صحیح.
ہمارے حالانکہ باپ کا حصہ بنتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے باپ آبا و اجداد اور تمہاری اولاد در اولاد, ان میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ دے گا یہ تم نہیں جانتے.
صحیح.
یہ تو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے
کہ
ان میں سے کون تمہارے جو ہے وہ زیادہ کام آ سکتا ہے, فائدہ مند ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حصے جو مقرر فرمائے ہیں اس کے پیچھے سدا حکمتیں موجود ہیں. تو ہمیں اس بنیاد پر ہرگز نہیں دینا چاہیے کہ جو ہے وہ بیٹی نے کوئی کام نہیں کیا. وہ بیٹی تو ہے آپ کی, اور بیٹی سے متعلق تو احادیث طیبہ کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اولاد میں بیٹی کی تربیت کے اوپر جو ہے وہ جنت کی خوشخبری سنائی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خود جو ہے وہ بیٹیاں تھیں. تو بیٹیوں کو اس طرح محروم کر دینا بالکل حرام ہے, اور یہ کفار کا طریقہ کار ہے کہ اسلام سے پہلے جو باطل مذاہب تھے ان کے اندر عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا. وہ یہی کہتے تھے کہ چونکہ مرد جو ہے وہ جنگجو ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ جو ہے کام بھی کرتے ہیں اور جنگوں میں ہمارے ساتھ شریک بھی ہوتے ہیں, قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں, لہٰذا انہی کو حصہ ملے گا. تو اسلام نے عورتوں کو حصہ دیا اور ارشاد فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. کہ جو مردوں کے لیے وہ ہے جو ان کے والدین اور ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا.
صحیح.
اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو ان کے والدین اور ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا, چاہے کم ہو یا زیادہ. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مقررہ حصے ہیں.
صحیح.
تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ عورتوں کے اعزاء اقربا والدین جو چھوڑیں گے اس میں ان کا اپنا حصہ موجود ہے, عورتوں کا اپنا حصہ موجود ہے, کہ رشتہ داری جو ہے وہ بنیاد ہے وراثت کی.
صحیح.
تو ان کو خاص طور پہ بیٹیوں کو یا دیگر عورتوں کو محروم کر دینا, بہنوں کو محروم کر دینا اسلامی طریقہ کار ہرگز نہیں ہے, بلکہ خالص طور پر جو ہے یہ کفار کا طریقہ ہے. جب ہم جو ہے وہ اسلامی احکام پر عمل کرنے کا ذہن رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے, تو اب ورثہ کے اندر چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کو حصہ لازمی طور پر دینا چاہیے. کسی کے بھی حصے سے اس کو محروم کر دینا یہ جو ہے وہ ناجائز و گناہ ہے, اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابی رسول کو فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ ساری اولاد خدمت تمہاری برابر کی کریں؟
صحیح.
فرمایا بالکل. فرمایا پھر دینے میں تم برابری کیوں نہیں کرتے؟
صحیح.
تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ہم سے آئے ملے, اگر کل کو جو ہے وہ میں پریشان ہوں یا بیٹے نہ ہوں, یا جن کے بیٹے ہوتے ہی نہیں ہیں, تو وہ کیا یعنی وہ بیٹیوں سے کوئی امید نہیں لگاتے؟ بالکل لگا کے رکھتے ہیں.
صحیح.
تو عورت کو یا بیٹی کو یہ کہنا کہ وہ کام نہیں کرتی, تو بات یہ کہ کام ہی سب کچھ نہیں.
صحیح.
ایک انسان ہے کہ جس کے جو ہے وہ کام کاج کرنے والے تو بہت ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی بھی نہیں.
صحیح.
تو اس وقت اس سے پوچھیں یا کہ اس کو جو ہے وہ ایسا کون سا فرد چاہیے جو اس سے ہمدردی کرے, اولاد سے زیادہ اور کون ہمدردی کرے.
صحیح.
تو دار و مدار جب رشتہ داری پر ہے تو اس حساب سے حصہ ملنا لازم ہے. جو بھی نہ دے گا وہ گنہگار ہوگا, چاہے والد اس حوالے سے وصیت کرے یا والد نے وصیت نہیں کی, بعد میں جو ہے وہ رشتہ دار ہی خود جو ہے وہ نہیں دے رہے, تو جو بھی نہیں دے گا وہ گنہگار ہو.
ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حقوق بیان کر دیے, تو پتہ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو محروم کریں. محروم کریں گے تو اللہ نہ کرے جنت سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ بہت سخت وعید ہے اور ایک سمجھدار کے لیے اس میں بہت کچھ موجود ہے۔ تو لہذا جن کے جو حقوق ہیں ان کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی نیت، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے تقسیم کریں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے، جیسے ابھی ہم یہ گفتگو سن رہے ہیں، ہمارا اپنا اور پتنی کتنے کا ذہن بن رہا ہوگا کہ آج ہی اپنا مال تقسیم کر دیں، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے کہ وصیت کب کرنی چاہیے، مال کب تقسیم کرنا چاہیے؟ ایسا نہ آج ہی تقسیم کاری شروع ہو جائے۔
دیکھیں، تقسیم کاری کا جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ تقسیم کاری جو شرعاً لازم ہوگی وہ تو بعد انتقال ہی لازم ہوگی۔
صحیح،
اس بارے میں یہ کریں کہ اگر آپ نے اب تک کوئی غلط وصیت کی ہوئی ہے تو اسے فوری طور پہ ختم کر دیں۔
صحیح،
قانونی طور پر ہے اس کو قانونی طور پر ہی کینسل کر دیں۔
صحیح،
آپس میں گھر میں کوئی پرچہ لکھا ہوا ہے، اپنی اولاد کو، دیگر اعزاء اقربا کو بلائیں اور اس کو آپ بٹھا کر کہیں کہ نہیں، یہ میں نے غلط بات کی تھی، آج میں نے سنی ہے، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا آج سے یہ ختم، پھاڑ دیں اس کو۔
سبحان اللہ۔
اور ان کو یہ بات بتائیں پھر کہ دیکھیں، ہمیں ہر کسی کو اس کا حصہ دینا چاہیے، تو جب ہم دیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور بڑی پیاری جو ہے وہ اس کے لیے، یعنی جو ان چیزوں پر عمل کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟
صحیح،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو وراثت کے احکام بیان کیے اس کے بعد یہ آیت مبارکہ ہوئی کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، تو جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اسے ایسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔
صحیح،
اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی۔
صحیح، سبحان اللہ۔
مزید آگے فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے بڑھ جائے گا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خواری کا عذاب۔
استغفر اللہ۔
تو یہ پہلے بشارت اور پھر وعید،
وعید
کہ اگر، اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے بشارت میں داخل ہونا ہے یا معاذ اللہ جو ہے وعید کی طرف بڑھنا ہے، تو ہرگز کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ وعید کی طرف بڑھنے کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یقیناً ہمیں بشارت میں ہی داخل ہونا ہے، جنت کے ہی طلبگار ہیں، تو ورثاء کو بٹھائیں، سمجھائیں۔ اور جنہوں نے وصیت کوئی کی نہیں اب تک، لیکن ان کو دکھ رہا ہے کہ میرے اپنے خاندان میں، معاشرے کے اندر جو انداز یہ کہ میں مر جانا ہے تو میرے بیٹوں نے میری بیٹیوں کو حصہ نہیں دینا،
صحیح،
تو اس صورت کے اندر اولاد کی تربیت آپ پر لازم ہے۔
صحیح،
یہ اولاد کا حق ہے جو آپ پر ہے کہ آپ اولاد کی دینی تربیت کریں۔
صحیح،
اب آپ کہیں گے کہ اولاد تو جو ہے وہ خود جو ہے وہ اولاد والی ہو گئی ہے، اس کی ہم کہاں سے کریں تربیت؟
صحیح،
تو اگرچہ وہ اولاد والی ہو گئی ہے لیکن آپ کی تو وہ اولاد ہی ہے نا۔
صحیح،
تو انہیں بلائیں، بیٹے بیٹیوں کو بلائیں۔ آپ کاروباری امور کے اوپر مشورہ کرتے ہیں، گھر میں شادی ہوتی ہے تو آپ سارے بیٹے بیٹیوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی فلاں بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔
صحیح،
تو آپ اسی طرح اپنی اولاد کو بلائیں اور ان سے اس پر بھی بات کریں۔
صحیح،
کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے لیکن اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، تو آپ سب جو ہے وہ میرے سامنے اس بات کا عہد کریں، پختہ یقین کریں کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس بات کے پر عمل کرے گا کہ وارث کو اس کا حق دے گا۔
صحیح،
تو اس حوالے سے جب ہم ذہن سازی کریں گے، اولاد کو سمجھائیں گے، اگر والدین نہیں کرتے تو اس صورت کے اندر اولاد میں جو بڑا ہے وہ اپنے بھائیوں کو بٹھائے والد صاحب کے ساتھ، انہیں سمجھائے۔
صحیح،
پھر اس میں ایک بڑا کردار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے ایک بیٹے کو دے دیا،
صحیح،
کیا بیٹے کے لیے لینا جائز ہے؟ انہیں اس بیٹے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے والد صاحب کو کہے کہ ابو آپ مجھے یہ نہ دیں، یہ جو آپ دے رہے ہیں مکمل طور پر مجھے اور بہنوں کو نہیں دے رہے یا دوسرے بھائیوں کو نہیں دے رہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ میری خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوش دیکھوں۔
سبحان اللہ۔
اور اس کا حل یہ ہے کہ میں خود کہتا ہوں، آپ مجھے دے رہے ہیں نا، میں واپس کر رہا ہوں یہ مال آپ کو، کہ مجھے تھوڑا دیں، اللہ اس تھوڑے میں اتنا برکت دے گا کہ میرے لیے وہ کافی ہو۔
سبحان اللہ۔
تو وہ جب اس طرح، خاص طور پہ وہ افراد جن کو مل رہا ہے حصہ، جن کے پاس آ رہا ہے، اگر وہ اپنا یہ کردار ادا کریں گے نا کہ نہیں آپ اس کو سب میں تقسیم کریں،
صحیح،
یا جو ہے وہ والد صاحب سے اجازت لے کے خود تقسیم کر دے،
صحیح،
اور بہن بھائیوں کو راضی کر دے، والد صاحب سے صلح کروا دے، تو یہ ایک بڑا کردار ہے کہ جس کے اندر اس کو تو تبلیغ کا بھی فائدہ ہوگا۔
صحیح،
نیکی کی دعوت دینے کا اور برائی سے روکنے کے اوپر جو فضیلت ہے اس کا بھی یہ مستحق ہوگا،
صحیح.
اور جو اپنے پاس مال غلط طریقے سے آ رہا ہے اس سے بھی بچ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسی مال کے اندر اس نیکی کے بدلے سے یہ برکتیں دے گا.
صحیح.
اور صحیح. یہ کہ وصیت جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے، تو اب وصیت بھی کس کے لیے کرنی چاہیے،
صحیح.
کب کرنی چاہیے؟ کیونکہ حدیث مبارک کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ وصیت کر کے سارا مال دوسروں کو دے دیں اور اپنے جو ہے وہ ورثہ کو اس حال میں چھوڑ دیں کہ کل آپ کے بعد وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، تو اس سے بھی منع فرمایا. فرمایا کہ تہائی مال جو ہے وہ اتنی کی وصیت کافی ہے، تہائی مال بہت زیادہ ہے.
تہائی مطلب مال کا تیسرا،
مال کا تیسرا حصہ، ون تھرڈ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں، تو مال کا تیسرا حصہ جو ہے وصیت کرے اگر کرنی ہے.
صحیح.
یہ بھی کرنا لازم نہیں ہے. اگر کسی شخص کا مال کم ہے، ورثہ غریب ہیں، تو وہ وصیت نہ کرے، کیونکہ اپنے ہی ورثہ کو دینا یہ زیادہ فائدہ، ڈبل اس کے اندر جو ہے وہ ثواب ہے، کہ ایک تو صدقے کی نیت ہے، دوسرا صلہ رحمی کی نیت ہے. جیسے زکوٰۃ میں اور دیگر صدقات میں فرمایا گیا کہ بھائی اپنے دوسرے بھائی کو دے رہا ہے مستحق کے زکوٰۃ کو، تو اس کے اندر زکوٰۃ دینے میں ایک زکوٰۃ کی ادائیگی الگ، صدقے کی ادائیگی کا ثواب الگ، اور صلہ رحمی حسن سلوک کا جو ہے وہ ثواب دوسرا ملتا ہے. جبکہ ایک عام باہر کے آدمی کو کسی کو دے گا جو اس کا رشتہ دار نہیں ہے، تو صرف صدقے کا ثواب ملے گا.
صحیح.
تو اب زکوٰۃ میں تو چونکہ باپ اولاد کو نہیں دے سکتا، اولاد باپ کو نہیں دے سکتی زکوٰۃ، لیکن بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ مستحق زکوٰۃ ہوں. لیکن چونکہ وراثت کے اندر اس نے دینا ہے، گفٹ کرنا ہے، مال جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے، تو اس میں یہ نیت ہو کہ میں جو ہے وہ اپنے بیٹے کی اولاد کی حسن سلوک، صلہ رحمی کی نیت سے جو ہے وہ دے رہا ہوں.
صحیح.
تو اس کے اندر ڈبل ثواب جو ہے وہ حاصل ہو.
اگر کسی کے پاس 90,000 روپے ہیں تو 30,000 جو ون تھرڈ بنے گا
جی،
تو وہ اپنی مرضی سے تقسیم کر سکتا ہے، وہ باقی جو 60,000 بچیں گے اس کی موت کے بعد شریعت کے مطابق تقسیم کیے جائیں گے. مثلاً
90,000
دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں اس کی
جی،
تو اب 90,000 تھے تو 30,000 میں وہ وصیت کرے گا
جی. اب اگر اس میں یہی ہے کہ اگر وہ وصیت کرتا ہے تو 30,000 کی وصیت کرے گا. وصیت مثال کے طور پر اس نے یہ کہا کہ بھائی میرا جو ہے وہ تہائی مال جو ہے وہ مسجد کی تعمیر میں خرچ کیا جائے.
ٹھیک ہے.
تو اب اس صورت کے اندر 90,000 اس کے جو ہے وہ جب انتقال ہوا، اب اس میں سے تجہیز و تکفین کا خرچہ نکل گیا، کوئی قرض تھا وہ نکل گیا، اب اولاً اس 30,000 کو تعمیر مسجد میں
لگا دیں،
بقیہ جو پیچھے 60,000 بچیں گے وہ ورثہ کے مابین تقسیم.
ٹھیک.
تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال.
ٹھیک جی، کالس دیجیے گا.
محمد عظیم رضا اتاری گجرات پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو محلے دار یا اس کے جو عزیز و اقربا ہیں وہ میت اپنی خوشی کے ساتھ کھانا بنائے، اس میں میت کی وراثت کا کوئی بھی مال وغیرہ اس میں شامل نہ ہو، اور وہ اپنی خوشی کے ساتھ محلے دار یا عزیز و اقربا کھانا بنائے اور میت کے سالے ثواب کے لیے بھی، تو کیا ایسے کھانے میں جو کھانا بنانے والے ہیں وہ اغنیاء کو شامل کر سکتے ہیں یا نہیں شامل کر سکتے؟
انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرا نام خالد مقبول ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو انتقال ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، میرے والد نے دوسری شادی، ان کی ایک بیٹی بھی ہے، ان کے اور ہمارے اولاد کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا کہ جیسے میری والدہ کا حق تھا ویسے ہی ان کو جائیداد میں حصہ دیا جائے گا؟
انشاءاللہ زبل عرض کرتے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا، محلے والوں نے عائشہ نے دعوت کا اہتمام کر لیا کھانے کا، تو اس میں اب غنی وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں؟
دعوت کا اہتمام جو ہے وہ چاہے میت کے اہل خانہ کریں، ان کے رشتہ دار کریں قریب کے یا دور کے، یا جو ہے وہ پڑوسی کریں، محلے دار کریں، دعوت کا اہتمام تو ناجائز ہی ہے. ہاں جو ہے وہ اہل خانہ کے علاوہ رشتہ داروں نے یا جو ہے وہ پڑوسیوں نے کھانا بنوایا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو اس کے اندر صرف اغنیا کو شامل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی.
صحیح.
صرف اور صرف جو ہے وہ ان کے اہل خانہ کو کھانا بھجوایا جائے اور غریبوں کو بلا کر جو ہے ان کو کھانا کھلایا جائے تو اس میں ثواب ہوگا، اغنیا کو اس میں شامل ہونے کی پھر بھی اجازت
نہیں ملے گی. والدہ کا انتقال ہوا تقریباً 10 سال پہلے اور پھر والد صاحب نے دوسری شادی کی، ان سے بھی اولاد تھی، ان سے بھی، اب کیا کریں؟
تو دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ والدہ کی وراثت کی تقسیم.
صحیح.
کیونکہ والدہ کے پاس بھی جو ہے وہ زیورات ہوتے ہیں، ان کے اپنے پلاٹس بھی ہو سکتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، تو والدہ کی جو وراثت تقسیم ہوگی تو وہ تو ان والدہ سے جو بیٹے بیٹیاں تھے انہی کو ملے گی.
صحیح.
انہی کو ملے گی، اور شوہر حیات تھے تو شوہر کو بھی ملے گی.
صحیح.
اور لیکن اب شوہر کا ہو گیا انتقال.
صحیح.
اب والدہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, تو اب کیا ہوگا؟ اب دیکھنے میں یہ آئے گا کہ والدہ کے بیٹے بیٹیوں کو بھی مل رہی ہے اور شوہر نے جو دوسری شادی کی تھی ان کی اولاد کو بھی مل رہی ہے, اور صحیح. ملنی بھی چاہیے, لیکن وہ والدہ کے وارث ہونے کے اعتبار سے نہیں مل رہی. پہلی صحیح. والدہ کے وارث ہونے کے اعتبار سے نہیں مل رہی, بلکہ وہ اس اعتبار سے مل رہی ہے کہ والدہ کا جب انتقال ہوا تو اس صورت کے اندر چوتھا حصہ شوہر کا تھا, شوہر نے وہ حصہ لیا نہیں,
صحیح.
وہ مال ویسے ہی رہا. اب ہو گیا شوہر کا انتقال, تو اب اس میں سے جو چوتھا حصہ تھا اس میں سے جو حصہ ان کے ورثہ کا بنے گا, چونکہ والد کی تو دونوں اولاد ہیں نا, دونوں بیویوں سے جو اولادیں ہیں وہ ہیں کس کی؟ والد کی ہیں.
صحیح.
تو دونوں کا رشتہ جو ہے وہ باپ کے اعتبار سے تو دونوں کے ساتھ موجود
صحیح.
ہے باپ کا رشتہ. تو اس اعتبار سے جو حصہ شوہر کو اپنی پہلی بیوی کے ترکے سے ملا تھا, اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس میں سے اس کی دوسری بیوی کی اولادوں کو بھی حصہ دیا جائے گا.
صحیح. حضور یہ ارشاد فرمائے, ماشاءاللہ گفتگو میں بار بار عورتوں کا بھی تذکرہ آ رہا ہے, بیٹیوں کا تذکرہ آ رہا ہے, یعنی جن سے عورت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, تو عورتوں کے حصے وراثت سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ اگرچہ گفتگو ہوئی اور دیگر جو مذاہب ہیں وہ محروم بھی کرتے ہیں, تو اسلام سے پہلے کیا تھا, اسلام نے ان کو کیا اہمیت دی, اس حوالے سے کچھ اگر ارشاد.
اسلام سے پہلے جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیاد جو ہے وہ بنائی جاتی تھی کہ جناب جو مرد ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کاج کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, جنگیں ہوا کرتی تھیں قبائل کے درمیان. صحیح. تو اس صورت کے اندر وہ جو ہے وہ حصہ جنگ میں لیا کرتے تھے, تو عورتوں کو اس طرح کے کوئی حقوق حاصل نہیں تھے. عورت جو ہے وہ دیگر مذاہب باطلہ میں شروع سے ظلم و ستم کا شکار رہی ہے, اور آج بھی جو ہے وہ جو مذاہب ہیں باطل مذاہب ان تمام میں عورت ظلم و ستم کا ہی شکار ہے. ایک اسلام جو ہے وہ ایک کامل و اکمل وہ دین ہے کہ جس نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی حقوق دیے, عورتوں کو جو ہے وہ وراثت کے اندر بھی حقوق دیے, دیگر اعتبارات سے بھی ہر جگہ پر عورتوں کو ایک مقام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر جس طریقے سے مرد شامل ہیں اسی طرح عورت بھی شامل ہے.
صحیح.
تو عورت کے بھی اپنا مقام اور ایک چیز, ایک حصہ اس کا جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی تھی کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں یہ بیان کیا کہ یہ عورتوں کے وراثت کے حصے سے متعلق خاص طور پر نازل ہوئی کہ عورتوں کو جو ان کے والدین نے یا جو ان کے رشتہ داروں نے چھوڑا ہے, وہ چاہے تھوڑا مال ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو, اس میں سے ان کا حصہ ہے, اور وہ شریعت نے خود مقرر کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نصیبم مفرودہ فرما دیا کہ وہ مقررہ حصہ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا.
صحیح.
عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کے انتقال کی صورت کے اندر بطور بیوی اس کو حصہ ملتا ہے.
صحیح.
عورت اگر ماں ہے تو اولاد کے انتقال کی صورت کے اندر اسے حصہ ملتا ہے.
صحیح.
عورت اگر بیٹی ہے تو جو ہے وہ باپ کے انتقال کی صورت میں اسے حصہ ملتا ہے. عورت اگر جو ہے وہ بہن ہے تو بہت ساری صورتوں کے اندر جو ہے وہ بھائی کے انتقال کی صورت کے اندر اسے حصہ ملتا ہے.
سبحان اللہ.
اسی طرح خالہ کو حصہ ملتا ہے, پھپھی کو حصہ ملتا ہے, تو کئی جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ صورتیں موجود ہیں کہ ہر مقام پر عورت کو اسلام نے ایک مقام دیا ہے, ایک اس کی عزت دی ہے. اور دار و مدار جب رشتہ داری کے اوپر رکھی تو جس طرح مرد رشتہ دار ہے اسی طرح عورت بھی رشتہ دار ہے, لہذا اسلام نے اس کو حصہ دیا ہے. اور اب بھی جو مسلمانوں کے اندر جو یہ بعض جگہوں پر رائج ہے کہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے, تو وہ وہی کے علاقہ یہ رسم و رواج کے اعتبار سے سابقہ جو ہے وہ باطل مذاہب کے اعتبار سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جناب اس نے کام نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ تو ہمارے ساتھ کچھ جو ہے وہ عمل دخل میں شامل نہیں ہے, کاروبار تجارت تو سب کچھ ہم نے اپنے زور بازو پہ چڑھایا ہے. پتہ آپ نے چڑھایا ہے لیکن اگر وہ گھر پہ کھانا نہیں دیتی تو پھر آپ کیسے کام کر لیتے؟
صحیح بات.
وہ آپ کے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے, بچے آپ ہی کو پالنے پڑتے, تو پھر دیکھ لیتے آپ کیسے کام کر لیتے,
کس طرح کام ہوتا.
تو ہر مقام پر عورت کا اپنا کردار موجود ہے, اس کے کردار کو فراموش کر دینا یہ سراسر زیادتی ہے.
صحیح.
اسلام نے جو ہے وہ اس کے کردار کو اجاگر کیا ہے, اس کو ایک مقام عزت عطا کیا ہے, پردے کا مقام اس کو دیا ہے, اور پردے میں رہتے ہوئے باطل مذاہب نے عورت کو پردے سے باہر لا کر بھی اس کو حقوق نہیں دیے. اسلام تو وہ مذہب ہے اس کو پردے میں رہ کر اس کو عزت بخشی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حقوق بھی اس کو
بیان کر دیے. سبحان اللہ.
تو ہمیں اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ عورتوں کو حصہ دینا چاہیے، اور یہ ہمارا حصہ دینا جو ہے یہ گویا کہ باطل مذاہب کے خلاف ایک جو ہے وہ اعلان ہے کہ ہم جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے وہ حقوق دیتے ہیں، جس طرح حقوق اسلام دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں دیتا.
صحیح. تو یہاں پر جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں وہ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا، عورتوں کو تحفظ دیا. اب ہماری اسلامی بہنیں غور فرمائیں، آیا وہ شریعت پر، اسلام پر، سنت پر عمل کر رہی ہیں یا نہیں؟ یعنی جس مذہب نے عورتوں کو تحفظ دیا، اگر آج اس پر عمل نہیں ہو رہا تو یہ کتنی سخت محرومی ہے. تو لہذا ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے، سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو اللہ عز و جل اس کے رسول کے عطا کردہ احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. ماشاءاللہ عز و جل بہت پیاری گفتگو ہوئی، بہت اہم مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو، سننے کو ملے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو احکام سیکھے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.